بدھ 19 ستمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی اور داماد کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کی معطلی کے بعد رہائی، کیا نواز شریف باہر آ کر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟
اب حکومت کو یا ہمارے جو ادارے ہیں ان کو نواز شریف کو رکھنا وہ زیادہ اس کا سیاسی نقصان تھا۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی سزاؤں کو معطل کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا، جس کے بعد تینوں کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن پر مشتمل ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سزا معطلی کی درخواست منظور کرتے ہوئے مختصر فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست دہندگان کی اپیلوں پر فیصلہ آنے تک سزائیں معطل رہیں گی، جبکہ سزا معطلی کی وجوہات تفصیلی فیصلے میں بتائی جائیں گی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ٹرائل کے دوران اگر پاکستان میں کوئی اندھا شخص تھا، اسے بھی صاف نظر آ گیا ہے کہ ان مقدمات کے اندر نہ آئین ہے نہ قانون ہے، صرف اور صرف انتقام اور پری پول ریگنگ تھی، جس کا مقصد نواز شریف صاحب کو انتخابی میدان سے باہر نکال کر عمران خان کی جعلی کامیابی کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ نان پی سی او انصاف کی ایک جھلک ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اپنے پہلے غیر ملکی سرکاری دورے پر سعودی عرب میں آج سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے کئی امور پر بات چیت ہوئی۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب پاکستان کی معاشی اور اقتصادی سطح پر مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم سیو دی چلڈرن نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں مزید 10 لاکھ بچے قحط کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یمن میں تنازع کے بعد کرنسی کی قدر میں کمی اور مہنگائی کے باعث ایسے خاندانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جنہیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے، لیکن ایک اور بڑا خطرہ حدیبیہ شہر کے گرد جنگ کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہی بندرگاہ پر امدادی سامان پہنچتا ہے جسے جنگ زدہ علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ سیو دی چلڈرن کے مطابق ملک میں اس وقت 50,20,000 بچے قحط کا سامنا کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے میزائل لانچ اور ٹیسٹ کرنے کے ایک مرکز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل عبداللہ فاروقی سے۔
شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ میں دونوں ممالک کے صدور کے درمیان ملاقات کے بعد صدر مون جے ان نے کہا کہ انہوں نے کم جونگ ان کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے حوالے سے لائے عمل پر اتفاق کر لیا ہے۔ صدر مون نے اس معاہدے کو جزیرہ نما کوریا میں امن کی جانب پیش رفت قرار دیا۔ ادھر صدر کم جونگ ان نے بھی امید ظاہر کی کہ وہ جلد سیول کا دورہ کریں گے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ شمالی کوریا کے کسی صدر کا جنوبی کوریا کا پہلا دورہ ہوگا۔
جنوبی کوریا کے وزیر دفاع اور شمالی کوریا کی فوج کے سربراہ نے بھی اس موقع پر عسکری تناؤ کو کم کرنے کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ انڈیا میں کابینہ نے ایک عبوری حکم نامے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت مسلمانوں میں ایک ساتھ 3 طلاق یا 3 طلاق کو قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے۔ تفصیل نازیہ گلزار سے۔
انڈیا میں وزیر قانون روی شنکر پرشاد کا کہنا ہے کہ کابینہ نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود مسلمان مرد اپنی بیویوں کو 3 بار زبانی طلاق کا لفظ ادا کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ انڈیا میں پارلیمان کی کوشش ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 3 سال قید کی سزا دلوائی جائے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ مجوزہ قانون میں تبدیلی کی جائے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 30 برس سے محرم کے دوران عزاداری کے جلوسوں پر پابندی ہے۔ اس سال بھی سری نگر اور دیگر اضلاع میں شیعہ آبادی کو محصور کیا گیا اور متعدد بستیوں کا محاصرہ کیا گیا۔ بعض علاقوں میں نوجوانوں نے جلوس نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے عزاداروں کو حراست میں لے لیا، جس کے رد عمل میں عزاداروں نے مظاہرے کیے۔
یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پہ یہ بین کیوں ہے، ہمیں کیوں نہیں مطلب حسینیت آزاداری کا موقع دیا جاتا ہے۔
ہمارا یہ روز کا یہ کم بند ہوگا، نہ ہی تعزیتی جلوس نکلنے دیتے ہیں نہ ہی کچھ نکل دیتے ہیں۔
ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گا یہاں پہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے گا۔ جب بھی ہم یہاں پہ آزاداری کا سلسلہ شروع کرتے ہیں گے، 8 محرم آتا ہے گا، پولیس والے جب سامنے آتے ہیں گے وہ اٹیک کرتے ہیں گے ہمارے اوپر، تو یہ بچے کیا کریں گے آ کے ہمارے یہاں پہ کل۔
آسٹریلیا کے وزیراعظم سکاٹ موریسن نے غذائی زنجیر کے قدرتی عمل میں کسی قسم کی تخریب کاری کرنے والے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے. خیال رہے کہ آسٹریلیا میں حال ہی میں سٹرابریز کی کئی ٹن کی پیداوار میں سے سوئیاں برآمد ہوئی ہیں. اس واقعے کی چھان بین کی جا رہی ہے اور حکومت کا کہنا ہے کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ ایک نامعقول آدمی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. انڈیا میں انتہا پسند ہندو تنظیم آر ایس ایس نے کہا ہے کہ ہندو راشٹر کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے جگہ نہیں. دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں. پہلے سیربین کا بڑا موضوع. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی سزاؤں کی معطلی کے بعد تینوں کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک.
جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے مجرمان کی طرف سے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر کی جانے والی درخواستوں پر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے احتساب عدالت کی سزاؤں کو معطل کر دیا. عدالت کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجرمان نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو 5-5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کروانے کا بھی حکم دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا ہے کہ جب تک مجرمان کی طرف سے اس ریفرنس میں بریت سے متعلق دائر کی گئی اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک سزائیں معطل رہیں گی. پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما احسن اقبال نے عدالتی فیصلے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے میں یہ نان پی سی او انصاف کی ایک جھلک ہے. نیب کے ٹرائل کے دوران اگر پاکستان میں کوئی اندھا شخص تھا تو اسے بھی صاف نظر آ گیا تھا کہ ان مقدمات میں نہ کوئی آئین اور نہ ہی کوئی قانون موجود تھا. انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف انتقام اور انتخابات سے قبل کی گئی دھاندلی تھی جس کا مقصد نواز شریف کو انتخابی میدان سے باہر نکال کر عمران خان کی جلد کامیابی کے لیے راہ ہموار کرنا تھا.
اس ٹرائل نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کیس جھوٹ انتقام پہ مبنی تھا اور اس میں کوئی انصاف اور قانون نہیں تھا. اور یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی کرپشن کا الزام اس کیس میں نہیں تھا چونکہ نیب کوئی کرپشن کا ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے.
وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کہا ہے کہ عدالتوں کا مکمل احترام کرتے ہیں اور پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے فیصلوں کی طرح آج کے فیصلے کا احترام بھی واجب سمجھتی ہے. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی سزا کی معطلی کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ نیب کی طرف سے سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی صورت میں سپریم کورٹ کا جو بھی بینچ اس اپیل کی سماعت کرے گا اس میں عدالت عظمیٰ کے وہ جج صاحبان شامل نہیں ہوں گے جنہوں نے پاناما لیکس کی سماعت کی تھی. لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج شاہ خاور کا کہنا ہے کہ بظاہر نیب کا کیس کمزور دکھائی دیتا ہے.
سزا کے خلاف اپیل جو ہے اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس کو زیادہ غور سے دیکھا جاتا ہے. لیکن جب ایک عدالت ہائی کورٹ کسی کو بری کر دیتی ہے کسی سزا میں سے تو اس میں پھر جو پروسیکیوشن ہے اور اس صورت میں جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی بڑی محتاط ہوگی اس بارے میں کہ وہ ایک کورٹ آف لاء نے، دو ججز آف دی ہائی کورٹ نے اگر کسی کو بری کیا ہے تو اگر وہ واقعی کسی واضح ٹھوس جو ہے بنیاد کے اوپر قائم ہے ان کا فیصلہ تو اس میں وہ کیوں مداخلت کرے.
آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران نیب کے پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب نے شواہد کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ فلیٹس مجرمان کی ملکیت ہیں. عدالت نے نیب کے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کیا لندن فلیٹس کی ملکیت کے بارے میں ہونے والی تحقیقات میں مجرم نواز شریف کا کہیں لنک ثابت ہوا ہے جس پر اکرم قریشی کا کہنا تھا کہ لنک تو ثابت نہیں ہوا لیکن نواز شریف کے بچے ان کے زیر کفالت تھے جب یہ فلیٹس خریدے گئے تھے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ محض مفروضوں پر فوجداری مقدمات میں فیصلے نہیں دیے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ قانون مفروضوں پر نہیں بلکہ حقائق اور ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے دیتا ہے۔ یاد رہے کہ 6 جولائی کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 11 سال، ان کی صاحبزادی مریم نواز کو 8 سال، جبکہ داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو 1 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف پر 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جبکہ مریم نواز پر 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ اس کے علاوہ احتساب عدالت نے لندن میں موجود فلیٹس کو ضبط کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ نواز شریف اور ان کے 2 بیٹوں کے خلاف 2 ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت میں ہو رہی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، ان کی بیٹی اور داماد پر الزامات اور سزاؤں کی نوعیت ہے کیا؟ نامہ نگار آصف فاروقی نے بتایا۔
دیکھیے، نواز شریف پر تو یہ الزام تھا نیب کی طرف سے کہ جو لندن میں پراپرٹی ہے وہ نواز شریف کی ملکیت ہے، اور انہوں نے وہ پراپرٹی جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی، اور یہ مفروضہ تھا نیب کا اور الزام بھی تھا کہ انہوں نے یہ جو اپنی ناجائز دولت ہے اس سے یہ فلیٹ خریدا، کیونکہ اس دولت کا جسے انہوں نے یہ فلیٹ خریدا اس کا انہوں نے پاکستان میں کہیں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ ناجائز ذرائع سے پراپرٹی خریدنے کا الزام نواز شریف پر انہوں نے احتساب عدالت کے سامنے ثابت کر دیا تھا۔ لیکن اسی ججمنٹ میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ کیا یہ جو دولت آپ بتا رہے ہیں کیا یہ ناجائز ذرائع سے حاصل کی تھی یا کوئی کرپشن کی تھی، تو وہ الزام ثابت نہیں ہوا تھا، یعنی دولت کے ذریعے ایک فلیٹ خریدنے اور اس کو چھپانے کا الزام ثابت ہو گیا تھا، لیکن وہ دولت کرپشن سے حاصل کی تھی یہ ثابت نہیں ہو پایا تھا۔ مریم نواز شریف پر یہ الزام تھا، اور کیپٹن صفدر جو ان کے شوہر ہیں ان دونوں پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے معاونت کی تھی نواز شریف کی، اور اس میں وہ جو سیل ڈیڈ آپ کے علم میں ہوگی جس میں ایک فونٹ استعمال ہوا تھا وہ جعلی سیل ڈیڈ انہوں نے بنائی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نواز شریف نہیں بلکہ یہ فلیٹ جو ہے کسی اور کی ملکیت تھی اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو ان پہ معاونت کا الزام تھا اور اصل جرم جو ہے وہ نواز شریف پر ثابت ہوا تھا۔
آصف، یہ بتائیے کہ معاونت میں جو سزائیں ہوئیں مریم نواز کو اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کو، یہ سزائیں الگ الگ ہیں، ایک کو 7 سال ہوئی، ایک کو 3 سال ہوئی، تو اگر معاونت انہوں نے کی ہے تو پھر سزاؤں میں یہ فرق کیوں ہے 3 سال اور 7 سال؟
دیکھیے عمر، اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ کسی نے، جیسے فرض کر لیجئے ایک قتل کا کیس ہے، ایک وہ آدمی ہے جس نے جرم کیا، اس نے جا کے گولی ماری یا فزیکل اسالٹ کیا، 2 لوگ ایسے ہیں جو اس کو رکشے میں بٹھا کے لائے یا انہوں نے اس کو اپنے گھر پہ جگہ دی یا اس کو پستول دی، تو جس آدمی نے جرم کیا ہے اٹ سیلف اپنے ہاتھوں سے، اس کو ظاہر ہے کہ اس جرم کی براہ راست سزا ملی، جتنی بھی میکسیمم سزا تھی وہ۔ جن لوگوں نے معاونت کی انہوں نے وہ جرم نہیں کیا لیکن انہوں نے اس کی معاونت کی، اس لیے ان کو مریم نے جو ہے وہ اس پہ ڈیڈ پہ سائن کیے تھے ایز پرچیزر، اور اس لیے ان کو زیادہ سزا ہوئی۔ ان کے جو شوہر ہیں وہ گواہ تھے اسی سیل ڈیڈ پر، تو گواہ کی حیثیت سے ان کو کم سزا ہوئی۔
اچھا، ان میں سے کسی پر اور بھی مقدمات ہیں تینوں پر، یا ان میں سے کسی ایک پر اور اس کے علاوہ بھی مقدمات ہیں اس نوعیت کے؟
نواز شریف پر ابھی 2 مزید کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں احتساب عدالت میں ہی، جو بشیر میمن جج تھے ان کی عدالت نہیں ہے، یہ ایک اور عدالت ہے، لیکن یہ ہے احتساب کی عدالت ہی۔ اس میں انہوں نے جو اپنا پیسہ، انہوں نے جو اپنی منی ٹریل اپنی طرف سے دی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہل میٹل ایک سٹیل مل تھی جو انہوں نے، ایک کمپنی تھی جو ایک لندن میں بنائی، اور ایک سٹیل مل تھی جو انہوں نے وہ دبئی میں لگائی تھی، اس کے اوپر ابھی ان پہ کیسز بن رہے ہیں، اور استغاثہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں جو انہوں نے کمپنیز بنائی تھیں ان کے والد نے اور انہوں نے، یہ بھی غلط طریقے سے بنائی تھی، یہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے وہاں لے کے گئے تھے اور یہ ناجائز دولت تھی، یہ نواز شریف پہ کیسز چل رہے ہیں, لیکن مریم نواز پر جو یہ جو آج جس کیس کا پر اپیل پر فیصلہ آیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کیس میں جو فائنل فیصلہ ہے وہ بھی اگر مریم اور نواز شریف کے حق میں آتا ہے تو مریم تو کلین ہو جائیں گی, وہ تو ان کیسز سے بری ہو جائیں گی, لیکن نواز شریف پر مزید دو کیسز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. اسی طرح جو مریم نواز کے شوہر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر, وہ بھی صرف یہ چونکہ انہوں نے سیل ڈیلڈ پہ گواہ کے طور پہ دستخط کیے تھے تو ان پر بھی صرف یہی ایم فیلڈ کا ہی کیس ہے. باقی جو دو مقدمات ہیں اس میں وہ ملزم یا شریک ملزم نہیں ہیں, اس میں صرف نواز شریف ہی ملزم ہیں.
اسلام آباد سے یہ تھے نامہ نگار آصف فاروقی. اور اس فیصلے کے قانونی پہلو پر میں نے ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود سے پوچھا کہ کیا آج کے فیصلے کے بعد نواز شریف کے بری ہو جانے کے بھی امکانات بڑھ گئے ہیں.
صورتحال یہ ہے کہ جو اپیل داخل ہوئی تھی تو اپیل کا سکوپ جو ہے نا بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. اپیل میں اپیلیٹ کورٹ جو ہے فیکٹس کو بھی دیکھے گی, قانون کو بھی دیکھے گی, ہر چیز کو دیکھے گی اور اس نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرے گی کہ کیا ان کی کنوکشن جو ہے وہ درست ہے یا نہیں. اچھا, سائملٹینیسلی انہوں نے ایک اس میں ضمانت کے لیے ایک علیحدہ پروسیڈنگ رکھی تھی. اچھا, وہ جو ضمانت کے لیے جو پروسیڈنگ انیشیٹ کی تھی میاں نواز شریف ایکسیٹرا کی طرف سے, تو وہ ایک ان اے وے انڈیپینڈنٹ معاملات تھے اور وہاں پر جو ہے نا بیل دینے کا اختیار تو تھا لیکن اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ذرا سا لمیٹڈ تھا. یعنی کہ عدالت جو ہے جس طرح ایز اے کورٹ آف اپیل ایک کنوکشن کے خلاف اپیل سنتے ہوئے اس کو کنوکشن کو برقرار رکھتے ہوئے یا ایکوٹل کرتے ہوئے جس گہرائی میں جا سکتی تھی, یہ جو انٹرم آرڈر جو ان کو ملا ہے اس جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے عدالت اس گہرائی میں تو نہیں جا سکتی تھی, لیکن عدالت جو ہے کم سے کم اس کیس کو ایک سرسری نظر سے اے ٹو زیڈ ضرور دیکھے گی اور اس میں سے کچھ سوال اٹھائے گی. اور اگر اس سوال ایسے سیریس ہوں گے کہ وہ اس نظریے پہنچیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم نے اس کا فیصلہ تو کرنا ہے, لیکن یہ سوال اتنے سیریس نیچر کے ہیں کہ اگر ہم ان کو یہ انٹرم ریلیف نہیں دیتے اور الٹیمیٹلی یہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا لاس ہوگا, کوشچن آف لبرٹی ہو گئی. اور یہ یقیناً جو ہے خاص طور پر اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جو مریم بی بی ہیں اور جو کیپٹن صفدر ہیں وہ باقی دو کیسوں میں انوالو نہیں ہیں.
یہ جو انٹرم ریلیف دیا ہے عارضی طور پہ, جو ان کو ایک سہولت دی ہے کہہ لیں, ایک رعایت دی ہے عارضی, تو اب کیا اس کے خلاف حکومت اپیل کر سکتی ہے قانونی نقطۂ نگاہ سے؟
لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو آرڈر پاس ہوا ہے نا بیل کا, اس کو ہم ڈسکرپشنری ریلیف کہتے ہیں. یعنی کہ یہ قانون ہے, مطلب ہے, اور جج صاحب کو بتا تو جو سپریم کورٹ میں جو پٹیشن داخل تو ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک پٹیشن داخل ہوگی, لیکن ہماری سپریم کورٹ عام طور پر جو انٹرم ریلیف ہو یا انٹرم آرڈر ہو اس میں ریلکٹنٹ ہوتی ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کی, وہ اس بنیاد پر کہ کیا نام ہے نچلی عدالت نے ایک چیز کو دیکھا اور انہوں نے اپنی ڈسکریشن کو استعمال کیا. اور دوسری اہم بات کنیکٹڈ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں جب اس قسم کی پٹیشن آئے گی تو وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن آئے گی پٹیشن فار گرانٹ آف لیو, یعنی کہ ایز اے میٹر آف رائٹ وہاں پر اپیل داخل نہیں ہوگی. یہاں پر اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ تھی اور ساتھ ایک ساتھ دوسری پروسیڈنگ تھی.
جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود اس کیس کے قانونی نکات پر بات کر رہے تھے. اور اس فیصلے کے سیاسی پہلو پر میں نے صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائی سے پوچھا کہ اس فیصلے کے نواز شریف اور ان کی سیاسی جانشین مریم نواز کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟
جی ڈیفینیٹلی, ایک تو ظاہر ہے انہیں عارضی ریلیف ملا ہے اور وہ دوبارہ جا کے اپنی معمول کی زندگی ہے وہ شروع کر سکتے ہیں, اور ابھی چند دن وہ پیرول پہ رہا تھے اور اس میں لوگ انہیں بہت زیادہ تعداد لوگوں کی انہیں ملی اور ان کے جو تاثرات کے چہرے کیے, ان کی جو شخصیت تھی وہ نارمل ہو گئی تین چار دنوں میں. میں جب جیل میں ملا یا لوگ ان سے جیل میں جب ملتے تھے تو اس وقت سے بہت فرق تھا یہ جب باہر نکلے. اور دوسرا پولیٹیکلی ظاہر تو یہ ضمانت ہے اور ظاہر ہے ابھی کوئی کیس کا فیصلہ تو نہیں ہوا, لیکن پولیٹیکلی اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاؤٹس جو تھے آج جو مختلف سوالات پوچھے گئے پچھلے چند دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان میں سے بہت سے سوالات ایسے تھے جن کا جواب نہ آیا, اور یوں ایسے لگا کہ جو ایک پورا نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف کرپشن کا اور جو معاملہ تھا اس کے اندر ابھی بڑے لیکیونز ہیں اس فیصلے کے اندر اور اس معاملے میں. تو یہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ میاں نواز شریف کو اور ان کی جو بیٹی ہے ان کو یہ سیاسی فائدہ پہنچے گا. میری ویسے رائے یہ ہے کہ اب حکومت کو یا ہمارے جو ادارے ہیں ان کو نواز شریف کو رکھنا اب جو تھا وہ زیادہ اس کا سیاسی نقصان تھا بنسبت اس کے کہ اس کو باہر نکال دیں یا ان کو اپنے گھر میں رہنے دیں.
تو اس سے حکومت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؟
محترمہ کلثوم صاحبہ کی وفات کے بعد یوں لگنا شروع ہو گیا کہ جیسے جو بھی تھا یہ جیل رہ لیا, انہوں نے وزارت میں لے لی, ان کے ہاں بڑی پرسنل ٹریجڈی ہو گئی ہے. تو اب ان کی جو سزا تھی وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ظلم میں تبدیل ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ ابھی کوئی حکومت تو تبدیل نہیں ہوگی, نہ یہ ہوگا کہ کل کو کوئی تحریک چل پڑے گی. میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بھی بڑے حوصلے سے یہ سب کچھ ہونے دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کی یہ جو ضمانت پر رہائی ہے میرا خیال ہے کہ اس سے اوور آل ایک اچھا اثر پڑا ہے سیاست پر بھی حکومت پر بھی.
اچھا آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی ان سے جیل میں ملاقات ہوئی, پھر ابھی آپ جب نواز شریف کو پیرول پر رہائی ملی تھی اس وقت آپ ان سے ملے, تو وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے, ان کی سوچ کیا تھی, کیا پڑھا آپ نے؟
جی میں جب جیل میں گیا میں نے ابھی لکھا بھی ہے, مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ گمسم ہیں اور کسی اور ہی دنیا میں ہیں, لیکن جب میں ان کو پیرول پر رہائی کے دنوں میں ملا تو اس وقت مجھے لگا کہ کچھ نارمل ہوئے ہیں وہ, وگرنا وہ خلا میں گھومتے رہتے تھے, خاموش رہتے تھے اور کچھ سوچتے رہتے تھے. اور ظاہر ہے جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر سوچ بھی ظاہر ہے مایوسی میں بدلتی چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے ڈپریشن یا آپ سمجھیں کہ ایک خاص قسم کے ٹرانس میں چلے گئے تھے, لیکن جب وہ پیرول پہ رہا ہوئے تو شاید انہوں نے حقیقی دنیا کو دوبارہ سے دیکھا.
لیکن جیل جانے سے پہلے اور خاص کر جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت ان کی نااہلی کا فیصلہ نہیں آیا تھا, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک تصادم کی ایک ٹکراؤ کی جیسے پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی تھی, کیا یہ پھر سے واپس آ سکتی ہے یہ سوچ, یا وہ مفاہمتی اور سمجھوتے کی سیاست کریں گے؟
میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو بھی فریق تھے اس سیاست کے اور نواز شریف کو گھر بھیجنے کے, وہ میرا خیال ہے مطمئن ہو گئے ہوں گے الیکشن کے بعد, جب نواز شریف کو شکست ہو گئی, وہ جیل کے اندر بیٹھے تھے اور تحریک انصاف کی حکومت بن گئی. اب تو سوال یہ ہے کہ آگے کی سیاست کیا ہونی ہے. اگر تو نواز شریف کو اور جیل میں رکھا جاتا, مریم کو اور جیل میں رکھا جاتا تو یہ تو بم بن جاتے, تو بہتر تھا کہ انہیں نارمل انسان رہنے دیا جائے اور ان کو ضمانت پر رہائی دی جائے.
یہ تھے صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن اور حامی ملک بھر میں جشن منا رہے ہیں. جماعت کے گڑھ لاہور میں ماحول خاص طور سے پرجوش نظر آیا. نامہ نگار عمر دراز بھی وہاں موجود تھے.
لاہور کو پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ مانا جاتا ہے, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد قدرتی طور پر لاہور میں ماڈل ٹاؤن آفس میں بڑی تعداد میں کارکنان جمع ہوئے, مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور کارکنان بہت پرجوش نظر آئے. تاہم ان کے درمیان ایک یہ تاثر بھی پایا جاتا تھا کہ کیا یہ فیصلہ چند روز تاخیر سے آیا. اس کا اظہار نون لیگ کے پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز نے بھی میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا.
کاش کہ اللہ تعالیٰ یہ دن نہ لاتا اور میاں نواز شریف اپنی بیگم صاحبہ کی آخری دنوں میں اعتماد داری کر سکتے. بہرحال اللہ کے فیصلے ہیں اور بہت بڑی قربانی دی میاں محمد نواز شریف نے.
تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف اس مقدمہ کی طرح باقی مقدمات کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے.
جس طرح اس کیس کا سامنا کیا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, انہوں نے 119 پیشیاں بھگتی ہیں, تو باقی بھی فیصلے کریں گے اور انشاءاللہ جب دامن صاف ہو تو ڈٹ کر انشاءاللہ تعالیٰ کیسوں کا ہم مقابلہ کریں گے، ایک قانونی جنگ لڑیں گے جو ہمارا حق ہے۔
میاں نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر رہائی پانے کے بعد اسلام آباد سے لاہور کس طرح اور کب آئیں گے، اس حوالے سے حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ جماعت کے اندر مشاورت جاری ہے، جس کے بعد ہی آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔
لاہور سے یہ تھے نامہ نگار عمر دراز۔ سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبید ملک۔
ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج ایشیا کے دو روایتی حریفوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلا میچ دبئی میں کھیلا جا رہا ہے۔ اننگز کے آغاز پر صرف 3 رنز پر پاکستان کی دوسری وکٹ گر گئی۔ فخر زمان بغیر کوئی رن بنائے بھونیشور کمار کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے امام الحق صرف 2 رنز بنا کر بھونیشور کمار ہی کی گیند پر دھونی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں آج پاکستان کے کپتان سرفراز احمد نے انڈیا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فٹ بال چیمپئنز لیگ میں بارسلونا کے سٹار فٹ بالر میسی نے پی ایس وی آئنڈ ہوون کے خلاف گولز کی ہیٹرک کی ہے۔
ہیٹرک نمبر 42 فار بارسلونا، ہی از 2 شارٹ آف ہاف سینچری آف ٹریبلز ان ہز الاسٹریس۔
یہ میسی کی بارسلونا کے لیے 42ویں جبکہ مجموعی طور پر ان کی 48ویں ہیٹرک تھی۔ دنیا کے 10 بہترین ٹینس امپائرز میں سے ایک سویڈن سے تعلق رکھنے والے 52 سالہ محمد لاہیانی پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے میچ کے دوران کچھ ایسے جملے کہے جس کی وجہ سے پلیئر کی پرفارمنس پر اثر پڑا۔ ان پر لگائے جانے والے الزامات کے بعد تحقیقات مکمل ہونے پر انہیں اکتوبر میں ہونے والے 2 ٹورنامنٹس چائنا اوپن اور شنگھائی ماسٹرز میں امپائرنگ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ انڈیا کی خواتین کرکٹ ٹیم ان دنوں سری لنکا کے دورے پر ہے، جہاں آج ہونے والے پہلے T20 میچ میں انڈیا نے سری لنکا کو 13 رن سے شکست دے دی ہے۔ انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کو جیتنے کے لیے 8 وکٹس کے نقصان پر 162 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا، جس کے تعاقب میں سری لنکا کی پوری ٹیم آخری اوور میں 155 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آئی سی سی ویمنز چیمپئنز ٹرافی میں آج دوسرا ایک روزہ میچ ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا۔
کھیلوں کا حوالہ اپنے عبید ملک سے سنا۔ انڈیا میں بی جے پی کے دور اقتدار میں دارالحکومت دلی میں قائم تعلیمی ادارہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی حکومت اور سخت گیر ہندو تنظیموں کے نشانے پر کیوں ہے؟ تفصیل پروگرام کے دوسرے حصے میں آنے کو ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی سزاؤں کی معطلی کا فیصلہ دیا ہے، جس کے بعد تینوں کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنے پہلے غیر ملکی سرکاری دورے پر سعودی عرب میں آج سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم سیو دی چلڈرن نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں مزید 10 لاکھ بچے قحط کے خطرے سے دوچار ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے شمالی کوریا کے صدر سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ شمالی کوریا نے میزائل لانچ اور ٹیسٹ کرنے کے ایک مرکز کو بند کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج ایشیا کے دو روایتی حریف پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے ہیں۔ یہ خبریں اب بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا، سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ایشیا کپ کے سلسلے میں آج پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں دبئی میں آمنے سامنے ہیں، جہاں سے نمانگار عبدالرشید شکور اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ رشید، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
اس وقت دوسرے اوور کا کھیل جاری ہے، انڈیا کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے، 163 رنز کا اس کو ہدف ملا ہے، سات رنز بنائے ہیں اوپنر شکھر دھون اور کپتان روہت شرما اننگز کا آغاز کرنے آئے ہیں، سات رنز بنے بغیر کسی نقصان کے، دوسرا اوور جاری ہے اور اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم مایوس کن بیٹنگ کے مظاہرے کے ساتھ صرف 162 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی تھی۔
تو رشید، پاکستانی ٹاپ آرڈر دھڑام سے نیچے آ رہا، کیا وجہ تھی؟
دھڑام سے تو صرف اس میچ میں آیا، اس سے پہلے تو یہ سب مزے لوٹ رہے تھے، زمبابوے میں سینچریوں پہ سینچریاں اسکور ہو رہی تھیں، امام الحق کی، فخر زمان جو ہے ڈبل سینچری بنا رہے تھے، پہلی وکٹ کی شراکت کی، ورلڈ ریکارڈ پارٹنرشپ ہوئی تھی، تو وہ زمبابوے کی جو کمزور بالنگ اٹیک تھا اس پر انہوں نے کافی رنس بٹورے تھے اور بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی، ایک کانفیڈنس جو ہے ان کو ملا تھا اس دورے سے، یہ بات تو ہے۔ لیکن آج جو ان کا جو مقابلہ ہوا ایک نسبتاً ایک اچھی بالنگ لائن سے، تو پاکستان کی جو بیٹنگ تھی انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جو شارٹ سلیکشن تھا وہ بڑا پور تھا اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ٹیم کو بھگتنا پڑا ہے۔ فخر زمان بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے، امام الحق 2 رنز پر، اور اس کے بعد 82 رنز کی ایک اچھی شراکت قائم ہوئی تھی بابر اعظم اور شعیب ملک، لیکن پھر ان کی بھی وکٹیں گری، بابر اعظم 47 اور شعیب ملک 45 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ سرفراز نے بھی بڑی جلدی کی، جو شاٹ ان کو نہیں کھیلنا چاہیے تھا، وہ چھکے کے تلاش میں تھے، باؤنڈری پر وہ پکڑے گئے، کیچ ہوئے ان کا 6 رنز پر۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان کی جو بیٹنگ تھی وہ بالکل ہی یعنی کہہ لیں ریت کی دیوار ثابت ہوئی، اور جو بھارت کے بالرز ہیں انہوں نے بسات لپیٹ دی 162 رنز پر۔ تو ایک بہت ہی مشکل یعنی موقع ہے پاکستان کے بالنگ اٹیک کے لیے کہ کیا وہ اس طرح کی بالنگ کرے، غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرے کہ وہ انڈیا کو جو ہے اس سے کم اسکور پر آؤٹ کر سکے۔
اور یہ بتائیے کہ شائقین کی کیا صورت حال ہے، کیونکہ پچھلے میچوں میں تو زیادہ شائقین نہیں تھے اسٹیڈیم میں، آج ہیں کیا؟
بہت زبردست ماحول یہاں دبئی اسٹیڈیم میں، کیونکہ متحدہ عرب امارات میں بھارتی ٹیم 12 سال کے بعد آئی ہے اور پھر یہ پاکستان انڈیا کا میچ، تو بہت ہی زبردست کہنا چاہیے اٹریکشن دنیا بھر کی، اور نہ صرف یہ کہ یو اے ای بلکہ باہر دوسرے ملکوں سے بھی کافی لوگ یہاں پہ میچ دیکھنے آئے ہیں، جن سے میری صبح دوپہر کو بات بھی ہوئی، جن لوگوں سے پرستار جو مدعا ہیں، تو ایک بہت زبردست 25,000 کی یہاں پہ گنجائش ہے شائقین کی اس دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں، اور شائقین جو ہیں وہ بھرا ہوا ہے یہ اسٹیڈیم، اور مطلب اس وقت جو انڈیا کے جو سپورٹرس ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت انڈیا کی ٹیم حاوی ہے، تو انڈین سپورٹرس اور ان کے جو فلیگز ہیں اور ان کے جو نعرے ہیں انڈیا جیتے گا انڈیا جیتے گا، تو وہ سنائی دے رہے ہیں، لیکن ماحول جو ہے وہ اسٹیڈیم کا بہت زبردست، کراؤڈ جو ہے بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ وہ لطف اندوز ہو رہا ہے اس میچ سے۔
عبدالرشید شکور دبئی اسٹیڈیم سے، آپ کا بہت بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے۔ سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ انڈیا میں حکمراں بی جے پی کی نظریاتی سرپرست تنظیم آر ایس ایس نے کہا ہے کہ ہندو راشٹر کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تنظیم کے سربراہ موہن بھاگوت کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں کو اگر ہندو کہلانے پر اعتراض ہے تو ان کے جذبات کا احترام کیا جائے گا۔ مسٹر بھاگوت کا یہ بیان تنظیم کے اعلانیہ نظریے سے بالکل متضاد ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
موہن بھاگوت آر ایس ایس کے سربراہ ہیں اور انہوں نے یہ غیر معمولی بیان تنظیم کے زیر اہتمام کرائے جانے والے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ بنیادی طور پر ان کا کہنا تھا کہ ہندو راشٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اور یہ کہ اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو ہندتوا کے نظریے کا بھی کوئی مطلب باقی نہیں رہے گا۔ آر ایس ایس کا دیرینہ موقف یہ رہا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی مذہب پر عمل کرتا ہو، ہندو ہی ہے۔ لیکن اب موہن بھاگوت کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ہندو نہیں خود کو بھارتیہ کہلانا پسند کرتے ہیں تو ان کے جذبات کا بھی احترام کیا جائے گا۔
ہندو راشٹر ہے اس کا مطلب اس میں مسلمان نہیں چاہیے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جس دن یہ کہا جائے گا کہ یہاں مسلمان نہیں چاہیے، اس دن وہ ہندوتو نہیں رہے گا، وہ تو وشو کٹمب کی بات کرتا ہے۔ ہاں، اس کو آپ हम जैसा कहते वैसा हिंदू मत कहो, चलेगा, आप उसको भारतीय कहो, हम आपके कहने का सम्मान करते हैं।
मोहन भागवत ने अपनी तकरीर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान का भी जिक्र करते हुए कहा कि आर्य समाज बिरादरी ने पहला मुसलमान बैरिस्टर बनने पर खिराज तहसीन पेश करने के लिए उन्हें एक तकरीब में मधु किया था।
तो सैयद अहमद अली खान ने अपने भाषण में जो उत्तर दिया उसके प्रारंभ में उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने हमको अपने में नहीं शुमार किया, क्या हम भारत माता के पुत्र नहीं है? अरे इतिहास में हमारी बदल गई पूजा की पद्धति, और क्या बदला है?
ये कहना मुश्किल है कि सर सैयद ने ये बात कही थी या नहीं, या किस सियाक व सबाक में कही थी, लेकिन अहम बात यह है कि इसका जिक्र करके मोहन भागवत क्या पैगाम देना चाह रहे थे और क्यों। मोहन भागवत का कहना है कि हमें इस जज्बे को वापस लाना है जो वक्त के साथ खत्म हो गया था। अगर वो यानी मुसलमान ये कहते हैं कि हमें हिंदू मत कहो जैसा कि हम कहते हैं, हमें भारतीय कहो, तो हम उसका एहतराम करेंगे। तकरीब में बहुत से गैर मुल्की सफीर शामिल थे जिन्हें खास तौर पर मधु किया गया था। क्या ये उनके लिए एक पैगाम था, या आइंदा बरस के पार्लियामानी इंतखाबात से पहले मुसलमानों और दूसरी अकलियतों के लिए जो बीजेपी के दौरे इक्तदार में खुद को गैर महफूज महसूस करती हैं? क्या आरएसएस का नज़रिया बदल रहा है, या वो सिर्फ अपना परसेप्शन या तंजीम के बारे में जो लोगों की सोच है उसे बदलना चाहती है? सिर्फ एक तकरीर की बुनियाद पर तो कोई नतीजा अखज नहीं किया जा सकता, लेकिन माजी में मुसलमानों के लिए जो जबान इस्तेमाल की गई है ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें यह पैगाम मुजमर है कि मजहब की बुनियाद पर तफरीक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर हिंदू राष्ट्र के ख्वाब का क्या होगा? अखंड भारत, तकसीम हिंद, सवाल बहुत है। आरएसएस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो दस्तूर हिंद को तब्दील करना चाहती है, लेकिन मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस आज़ादी की तमाम अलामतों का एहतराम करती है और मुल्क का आइन भी इनमें शामिल है।
स्वतंत्र भारत के सब प्रतीकों के अनुशासन में उसका पूर्ण सम्मान करके हम चलते हैं, हमारा संविधान भी ऐसा एक प्रतीक है।
मोहन भागवत ने यह इशारा भी दिया कि पहला काम हिंदू मुआशरे को मुत्तहिद करना है।
जैसे परीक्षा में प्रश्न पत्र हाथ में आता है तो आसान सवाल पहले करते हैं, बाद में कठिन सवालों को हाथ लगाते हैं। वैसे पहले जो जानते हैं कि हम हिंदू हैं उनका हम संगठन करेंगे, लेकिन वो इनके खिलाफ नहीं करेंगे, इनके लिए करेंगे।
लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने जो स्टेज से कहा उसका असर जमीन पर भी नजर आएगा? क्या अब जो मुसलमान हैं उन्हें दोबारा हिंदू बनाने की कोशिश या उनकी घर वापसी का मुतनाज़े प्रोग्राम तर्क कर दिया जाएगा? और अगर किसी मुसलमान लड़के को हिंदू लड़की से प्यार हो जाएगा तो दोनों शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे, या बस जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहेंगे? क्या लव जिहाद के दिन अब पूरे हो गए हैं? आरएसएस की तकरीब का उनवान था मुस्तकबिल का भारत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहते हैं कि वो इंडिया को कांग्रेस से निजात दिलाना चाहते हैं, यानी कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन मिस्टर भागवत ने आज़ादी की जद्दोजहद में कांग्रेस के किरदार की तारीफ भी की। क्या अब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दोबारा सुनाई नहीं देगा? इंडिया में स्वराज मैगजीन दाएं बाजू के नज़रियात की तर्जुमान मानी जाती है। जरीदे ने आज ही एक मजमून में लिखा है कि आरएसएस बदल रही है, हम जिन्स परस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह तस्लीम किया गया वो इसकी एक मिसाल है। मजमून का उन्वान है आरएसएस हैज ग्रोन अप, यानी तंजीम में बालिदगी आ रही है और अब उसके नाकिदीन को भी बड़ा या बालिदा हो जाना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि वॉक द टॉक, या जो कहा है उस पर अमल करके दिखाइए। और अगर आरएसएस वाकई बदलना चाहती है तब भी दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे मुनज्जम गैर सरकारी इदारे के लिए भी ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
और इसी खबर के तनाजुर में मैंने आरएसएस के तर्जुमान राकेश सिन्हा से पूछा कि मुसलमानों के बगैर हिंदुत्व का तस्वुर नहीं से क्या मुराद है।
देखिए, जो ये कहा जाता था कि हिंदुत्व में मुसलमानों का कोई जगह नहीं है, ये वे लोग कहते थे जो आरएसएस को नहीं जानते थे और जानबूझकर इस तरह का अफवाह फैलाते थे, रूमर फैलाते थे और किसी प्रकार का डिस्कोर्स जो एक्चुअल डिस्कोर्स होता था नहीं करते थे। मोहन भागवत जी ने संघ की जो कंसेप्ट है हिंदू का, हिंदुत्व का, उसको सिविलाइजेशनल और कल्चरल कनोटेशन के रूप में रखा है, जिसमें किसी भी मोड ऑफ वर्शिप यानी पूजा पद्धति को बाहर एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। हिंदू वे ऑफ लाइफ में सभी प्रकार की पूजा पद्धतियों को समान अधिकार, इक्वल राइट है, समान सम्मान है, इक्वल डिग्निटी है और इक्वल प्रिविलेजेस हैं। तो इसलिए मोहन भागवत जी ने आज उस बात को रखकर उन सभी प्रकार की अफवाहों को, संघ के बारे में जो एक गलत धारणा बनाई जा रही थी उसको नकारने का काम किया है।
अच्छा, आरएसएस में क्या मुसलमान हैं? बीजेपी में तो मुसलमान हैं कुछ थोड़े बहुत, कांग्रेस में भी हैं, दूसरी जमातों में भी हैं। क्या आरएसएस की जो मेंबरशिप है, जो अरकान है, उसमें कोई मुसलमान भी हैं?
देखिए, एक बात तो मैं कह दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में या उसके किसी संगठन में किसी भी मजहब को आने से परहेज नहीं है। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ हम धर्म के आधार पर काउंटिंग नहीं करते हैं, ना कास्ट के आधार पर काउंटिंग करते हैं। जैसे भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में रीजन और कास्ट के आधार पर काउंटिंग नहीं होती है, हम भी अपने यहाँ रीजन और कास्ट को महत्व नहीं देते हैं। हम सबको एक राष्ट्रवादी मानकर चलते हैं। लेकिन संघ में मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद है और आप जिस प्रोविंस में जाएं लोग शाखा जाने वाले लोग मिलते हैं और संघ के जो एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है, मास ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एबीवीपी हो गया, भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस हो गया, इन संगठनों में अच्छे खासे तादाद के मुसलमान शामिल हैं।
लेकिन राकेश सिन्हा साहब, आप जो बात कर रहे हैं, माजी में ये इस तरह के बयानात आपके आरएसएस के बाज़ रहनुमाओं की तरफ से आते रहे हैं मुग़लों के ख़िलाफ़, और ये कहा जाता रहा है मुसलमानों के बारे में कि वो पाकिस्तान चले जाएं। आप ही के रहनुमा थे या पैरोकार थे आरएसएस के, तो क्या उनकी सोच बदल जाएगी अब जो मोहन भगत साहब ने जो बयान दिया है उससे उनकी सोच में तब्दीली आ जाएगी, वो इसे कबूल कर लेंगे?
नहीं, इन बयानों का विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। These statements are dealing with ideology. ये जो वास्तव में आप देखें, यहाँ भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में, अमेरिका में भी लेवल ऑफ डिस्कोर्स गिरा है, और लेवल ऑफ डिस्कोर्स गिरता है तो लैंग्वेज, मोड ऑफ एक्सप्रेशन और रिएक्शनरी स्टेटमेंट, तो ये सब तरफ से गिरा है। और ये साथी जिम्मेदारी होती है इस डिस्कोर्स को ऊपर करने का, जो 1950, 60, 70 के दशक में डिस्कोर्स था, 80 के बाद डिस्कोर्स का लेवल गिरा है। आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप यह भी देखिए कि लगातार 50 साल से आरएसएस को गांधी का हत्यारा कहने वाले कौन लोग हैं? राहुल गांधी जब कमीशन ने, कोर्ट ने, सभी जांच आयोग ने कांग्रेस शासन के दौरान सभी प्रकार के अखबारों ने आरएसएस को इससे दूर रखा, और राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग, लेफ्टिस्ट ओवेसी जैसे लोग बार बार आरएसएस को गांधी का हत्यारा कहते हैं। नाजी और फासिस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें नाजीवादी फासिस्ट कहते हैं, हमने मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना करते हैं। तो जब इस प्रकार का रिएक्शनरी स्टेटमेंट आएगा तो उसके एवज में जो दूसरा स्टेटमेंट आता, कुछ लोग उसके एवज में रिएक्शन में स्टेटमेंट देते हैं, तो मैं ऐसे दोनों प्रकार के बयानों को महत्व नहीं देता हूँ।
तो अब जो ये जो बयान आया है, क्या जो आपके मानने वाले हैं वो इस, उनकी सोच में तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, और वो भी इसी बात को मानेंगे कि हिंदुत्व में मुसलमानों का होना लाजमी है?
देखिए, इस देश में करोड़ों मुसलमान सदियों से रह रहे हैं और कई शताब्दियों तक मुस्लिम राजा इस देश में रहे। इस देश में केरल के मालवार में एक जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे जो अरब से आए थे, उनको कोई मॉस्क नहीं था, तो एक हिंदू राजा ने एक मंदिर को मस्जिद में तब्दील रातों रात कर दिया था, जिसको चेरामन मॉस्क कहा जाता है, जिसमें आज भी पीतल का दिया है, पीतल की घंटी है और ईस्ट डायरेक्शन में उसका गेट खुलता है। तो ये दिखाता है कि हिंदू इथॉस में, जो हिंदू इथॉस है उसमें एक्सक्लूजन का कोई स्थान नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ जिससे आप भी स्वीकार करेंगे, मल्टीकल्चरलिज्म के प्रिविलेज को लेना और मल्टीकल्चरलिज्म को नर्चर करना, उसको पोषित करना, सुविधा लेना और जिन कारणों से सुविधा मिलता है उसको मजबूत करना, दोनों में अंतर है। हिंदू समाज हमेशा बहुसांस्कृतिकवाद, डाइवर्सिटी को, विविधता को मजबूत करता है।
ये बताइए कि बाज़ जो मुबस्सरीन हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि हिंदुस्तान में, इंडिया में अगले बरस इलेक्शन होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, और इसलिए ये बयान दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, अगर चुनाव को देखा जाता और उनकी बात को मानी जाती तो इसका उल्टा बयान दिया जाता, वापस देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति करना चाहती हैं और मोहन भागवत जी का बयान तो काउंटर पोलराइजेशन की बात करता है, कहता है ना हिंदू मुसलमान में कोई फर्क पूजा पद्धतियों में के आधार पर हम नहीं लड़ते हैं, हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं। तो ये देखिए भारत के जो सूडो सेकुलर कमेंटेटर्स थे वे आरएसएस को जानना समझना नहीं चाहते हैं।
आरएसएस के तर्जुमान राकेश सिन्हा और आरएसएस के इस पॉलिसी बयान पर मैंने सहाफ़ी और तजिया निगार अमित बरोआ से पूछा कि क्या अब अकलियतों के लिए आरएसएस के दरवाजे खुल गए हैं।
देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कई सालों से चल रहा है और उनके उनके नजरिए में दिक्कतें माइनॉरिटीज को लेकर शुरू से है। चाहे वो बयान जो भी हो, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आरएसएस में मुसलमान शामिल नहीं हो सकते, आरएसएस में औरतें भी शामिल नहीं हो सकती। तो बयान एक जगह होता है और उन्होंने अगर कहा है कि हिंदुत्व मुकम्मल नहीं है, तो हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं जिनको जो एक एग्रेसिव हिंदुत्व या एग्रेसिव हिंदू नेशनलिज्म है उससे काफी दिक्कतें हैं। तो ये अच्छी बात है कि मोहन भागवत साहब पब्लिक में आके अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मौकफ बताना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में काफी ऐसे लोग हैं जो उनके ऑर्गेनाइजेशन को लेके कई सवाल हैं उनके दिमाग में और मुझे नहीं लगता है कि ये सवालों का कोई जवाब ऐसा हमको इनके बयान से मिला है।
अच्छा, कुछ इस तरह की खबरें आती रही हैं कि बीजेपी जो इस वक्त हुक्मरान जमात है इंडिया में और आरएसएस जो इसकी एक तरह से पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में कहा जाता है कि नज़रियाती तौर पे ये इसकी रहनुमा है, इनमें कुछ फासले पैदा हो गए थे, तो अब क्या इस बयान के आने के बाद आप समझते हैं कि दोनों करीब आ जाएंगे फिर से?
आरएसएस के कई लोग बीजेपी में काम करते हैं, उनको सेकेंड किया जाता है काम करने के लिए। तो आरएसएस, बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ जो उनकी ट्रेड यूनियन विंग है और कई ऐसे उनके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं आरएसएस के और वो कई अरसे से काम कर रहे हैं, तो उनका एक जो रिलेशनशिप है काफी सिम्बायोटिक टाइप का रिलेशनशिप है। तो ये फासला और जो दरार की बातें हो रही हैं ये शायद जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनके दिमाग में ज्यादा हैं और आरएसएस और बीजेपी के बीच में असल में कम है।
लेकिन ये कहा जाता था ना कि बीजेपी का जो मौकफ था, जो स्टैंस था, उसमें जब ये इक्तदार में आ गए, जब इनको हुकूमत मिल गई, उसमें आहिस्ता आहिस्ता नरमी आई है जो दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में, जबकि आरएसएस वो सख्तगीर है, वो रेडिकल है। और अब
ऐसा नहीं है, देखिए ये एक अपने आप को परिवार बोलते हैं, संघ परिवार, तो उसमें अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मोटी बातों पर उनकी राय यही है और वो उनका ये मानना है कि एक हिंदुस्तान को वो एक हिंदू डोमिनेटेड मुल्क के रूप में देखते हैं, जबकि जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही क्लियर है कि सब लोगों को हिंदुस्तान में रहने का हक है और सबको बराबरी का बराबरी के राइट्स हैं। तो अगर इनके मौकिफ में तब्दीली आई है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी बयानात आ रहे हैं उनको हमको ग्राउंड रियलिटीज से चेक करना पड़ेगा। आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान में कई जगह लिंचिंग्स हुई हैं मुसलमानों की, तो और जिन जिन जगहों पर हुई हैं वहां वहां कई जगहों पर बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमको कुछ इंतजार करना पड़ेगा, कुछ देखना। मैं ये समझता हूँ कि जो 3 दिन आज भी अभी उनका भाषण चल रहा है भागवत जी का, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि वो बाहर आके अपना ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, तो उनकी फंक्शनिंग के बारे में बाकी लोगों को इल्म कम है।
ये थे सहाफ़ी और तज़ियाकार अमित बरुआ। जब से बीजेपी इकतदार में आई है, दारुलहुकूमत दिल्ली में कायम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि वो सख्तगिर हिंदू तंजीमों के निशाने पर है। दिल्ली से नमानगार मिर्ज़ा अब्दुल बाके की रिपोर्ट।
आजादी, 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 یہ نعرے انڈیا کے معروف تعلیمی ادارے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے کیمپس میں اور کیمپس سے باہر مختلف حالات میں لگائے جاتے ہیں۔ جے این یو صرف ایک تعلیمی گہوارہ نہیں بلکہ یہ اپنی مثال آپ اور یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر سیاست آپ کے مستقبل کو طے کرتی ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی سیاست کو طے کریں۔ جے این یو کے ایک سابق طالب علم اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تاریخ کے پروفیسر رضوان قیصر کہتے ہیں،
پوری کی پوری ریاستی قوت، سیاستی نہیں بلکہ ریاستی قوت ان کے ہاتھ میں ہے، اسٹیٹ پاور۔ تو اس کو لگ رہا ہے کہ پورے اسٹیٹ پاور کا استعمال کر کے ہم جے این یو کی بنیاد کو ڈھیلا کر دیں گے اور پھر ہم حاوی ہو سکیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب ان کے پاس ریاستی قوت نہیں تھی تو حملے نہیں کیا کرتے تھے، تب بھی یہ حملے کیا کرتے تھے۔
جے این یو اپنی تعلیم اور سیاست دونوں کے لیے معروف ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹ یونین کا انتخاب کسی سالانہ جشن سے کم نہیں ہوتا۔ حالیہ انتخابات تنازعات کا شکار رہا۔ بہرحال جے این یو میں تاریخ کے شعبے میں زیر تعلیم ایک ریسرچ اسکالر ابھے مشرا نے اس بابت بتایا،
دیکھیے جے این یو کے الیکشن میں چھاتروں نے ایک بار پھر سے جو مینڈیٹ دیا، جو انہوں نے ووٹ کی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ دیش میں کسی طرح سے سمپردائک اور فرقہ پرست جو لوگ ہیں ان کو نکھلا رہے ہیں۔ چار کے چاروں سیٹوں پہ جو سیکولر طاقتیں تھیں ان کو کامیابی ملی، اور اس کی وجہ سے جو سماج بانٹنے والے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں اور کسی طرح سے وہ ہنسا کرانا چاہتے ہیں اور جے این یو کا ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں۔
جے این یو کے خلاف اس قدر باتیں کہی گئیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسے بند کر دینا چاہیے۔
دھرم، مذہب، علاقہ، نسل، اس کی بنیاد پہ کسی کے بیچ میں اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم بات کہتے ہیں تو جو سماج میں جن کا ورچسو جو ہے وہ ہزاروں سال سے بنا ہوا ہے، ان کو لگتا ہے ہمارے لڑکے جا کے جے این یو میں بگڑ رہے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنے گاؤں میں بھی جاتا ہوں تو آج کل سننے کو ملتا ہے کہ بھائی جے این یو میں بچے جا کے بگڑ رہے ہیں۔ بگڑ نہیں رہے ہیں، جے این یو میں بچے سدھر رہے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل رہی ہے۔
جے این یو کا خیال انڈیا کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی موت کے بعد ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر پیدا ہوا اور پھر اس کا قیام عمل میں آیا، لیکن یہ کبھی بھی کانگریس پارٹی کی آنکھوں کا تارا نہ بن سکا۔ لیکن پروفیسر رضوان قیصر کا کہنا ہے کہ جس طرح موجودہ حکومت اس ادارے کے خلاف ہے، اندرا گاندھی کبھی بھی اس قدر مخالف نہیں رہیں۔ جے این یو کو شروع سے ہی بائیں بازو کے گڑھ کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے، جہاں پہلے مقابلہ بائیں بازو کے مختلف دھڑوں کے درمیان ہی ہوتا تھا، جس کی جانب جے این یو کے سابق طالب علم اور صحافی زین شمشی اشارہ کرتے ہیں۔
سارے لیفٹ کو ایک ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی لیفٹ کی ایک ہار ہی ہے، کیونکہ ہم لوگ جب شروع میں آئے تھے 90 اور اس عشرے میں تو لیفٹ ورسز لیفٹ ہوا کرتا تھا الیکشن، لیکن اب سارے لیفٹ مل کر اے بی پی کو ہرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظریہ جس کے بارے میں سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ وہاں گھس تو گیا ہی ہے۔
جے این یو دوسری بار اس وقت دنیا میں سرخیوں میں آیا جب سوویت روس کا دور ختم ہوا اور روس سے ایک درجن سے زیادہ ممالک آزاد ہوئے۔ اس زمانے میں بھی جب جے این یو میں اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات میں مسلسل بائیں بازو کی جیت ہوتی رہی تو امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں اس بات پر بحث ہوئی کہ آخر جے این یو میں بائیں بازو کے نظریات کمزور کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ جے این یو کے سابق طالب علم اور صحافی دیویش بتاتے ہیں،
اور پھر میں جب ہارورڈ گیا وہاں کا جو ماحول دیکھا، وہاں اس طرح کا لیفٹ کا یا بائیں محاذ یا بائیں بازو کی سیاست کا ماحول، لیکن جے این یو میں تو بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ یہاں پر تو پوری طرح سے ایکٹیو، پوری طرح سے باقاعدہ لوگ فعال سیاست داں تھے یہاں پر لڑکے، اور بائیں بازو سے بہت جڑے ہوئے تھے۔
گزشتہ 3 سال سے جے این یو مسلسل خبروں میں ہیں، اور یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب وہاں منعقدہ ایک پروگرام پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہاں پاکستان کے حق میں اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے نعرے لگائے گئے۔ جے این یو سائنس کے بجائے اپنی ہیومینٹیز کے شعبے کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں رومیلا تھاپر، بپن چندر، ہرونس مکھیا جیسے تاریخ داں نہ صرف وہاں کے طلبہ کی تعلیم اور ذہن سازی کا کام کرتے رہے ہیں بلکہ ان کی تحریر کردہ کتابیں ملک کے طور و عرض میں بچوں میں تاریخی فہم پیدا کرنے کی ضامن رہی ہیں۔ پروفیسر رضوان قیصر بتاتے ہیں
کہ ہمارے یہاں دانشوران کا، اور جس کو ہم اکیڈمیشین کہتے ہیں، بہت بڑی تعداد تھی۔ ان کے پڑھائے ہوئے طلبہ جب ملک کے الگ الگ حصوں میں یا تو سول سروسز میں پہنچے یا اکیڈمکس میں گئے یا جرنلزم میں گئے، یہ تمام سارے لوگ جب سماج میں گئے تو جو کریٹیکل سمجھ پیدا کی گئی یونیورسٹی کے اندر، وہ کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ پورے ملک میں، سماج میں پھیلانے کی کوشش کری۔
مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ دارالحکومت دہلی میں موجود یہ تعلیمی گہوارہ انڈیا میں اظہار رائے کی آزادی کی مشعل تھامے ہوئے ہے، اور یہی چیز سخت گیر تنظیموں کو سب سے زیادہ کھٹکتی ہے۔ مرزا عبدالباقی، بی بی سی نیوز، دلی۔
شمالی کوریا نے میزائلوں کے ایک اہم مرکز کو غیر ملکی ماہرین کی نگرانی میں بند کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ تفصیل نازیہ گلزار کی زبانی۔
شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ جینگ میں دونوں ممالک کے صدور کے درمیان ملاقات کے بعد صدر مون جے ان نے کہا کہ انہوں نے کم جونگ ان کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے حوالے سے لائحہ عمل پر اتفاق کر لیا ہے۔ صدر مون جے ان نے اس معاہدے کو جزیرہ نما کوریا پر امن کی جانب پیش رفت قرار دیا۔ پیونگ جینگ میں معاہدے پر دستخط کے بعد کم جونگ ان کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے صدر مون جے ان نے بتایا،
شمالی اور جنوبی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے حوالے سے لائحہ عمل پر پہلی بار اتفاق کیا ہے۔ شمالی کوریا نے تونگ چینگ ری میزائل انجن ٹیسٹ اور میزائل لانچ سائٹ کو متعلقہ ممالک کے ماہرین کی موجودگی میں مستقل طور پر بند کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے جلد سیول کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں کوریائی ممالک کے درمیان ریلوے رابطوں کا بھی منصوبہ ہے، جس کے ذریعے جنگ کی وجہ سے بچھڑے ہوئے خاندانوں کو دوبارہ ملایا جا سکے گا۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع اور شمالی کوریا کی فوج کے سربراہ نے بھی اس موقع پر عسکری تناؤ کم کرنے کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کیے۔ شمالی کوریا کے رہنما نے اس حوالے سے کہا،
صفاکانہ اور افسوسناک محاذہ رائی کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے عسکری معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں اور جوہری خطرات سے پاک امن کی سرزمین بنانے پر اتفاق کیا ہے۔
امریکہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہان کی ملاقات جوہری ہتھیاروں کی تصدیق شدہ اور مکمل تخفیف کا راستہ ہموار کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹر پیغام میں دونوں کوریاؤں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے اور معاہدوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ہیدر نورٹ نے واشنگٹن میں اپنے ایک بیان میں کہا،
ہم شمالی کوریا سے ہتھیاروں کی تصدیق شدہ تخفیف کے لیے بامعنی اقدامات کی امید کرتے ہیں۔ کم جونگ ان اور مون جے ان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا یہ تیسرا دور ہے۔ ہمارے خیال میں چیئرمین کم کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے اور وہ سنگاپور میں صدر ٹرمپ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کریں، لیکن پون مون جوم میں ہونے والے وعدوں کو بھی پورا کیا جائے۔
اگرچہ گزشتہ ایک دہائی میں کسی جنوبی کوریائی رہنما کا یہ پیونگ جینگ کا پہلا دورہ ہے، تاہم صدر مون جے ان کے صدر کم جونگ ان سے اپریل کے تاریخی اعلی سطحی اجلاس کے بعد سے یہ تیسری ملاقات ہے۔ اس سال شمالی کوریا نے جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ غیر معمولی ملاقاتوں میں حصہ لیا ہے، تاہم امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے حذف کی کوششیں ماند پڑ گئی تھیں، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جنوبی کوریا ثالث کا کردار جاری رکھے گا۔ جون میں شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان ایک تاریخی اعلی سطح کا اجلاس ہوا، جس میں صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان جوہری ہتھیاروں کو حذف کرنے کے حوالے سے سطحی اتفاق کر لیا گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد سے اس معاملے میں زیادہ پیش رفت نہیں دیکھی گئی، اور نہ ہی اس کا مخصوص لائحہ عمل یا وقت کا تعین کیا گیا۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ سربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری، پروڈیوسر عارف شمیم، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے مائیکل ریگارڈ، اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ عمر افریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی سزاؤں کی معطلی کا فیصلہ دیا ہے، جس کے بعد تینوں کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نے اپنے پہلے غیر ملکی سرکاری دورے پر سعودی عرب میں آج سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم سیو دی چلڈرن نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں مزید 10 لاکھ بچے قحط کے خطرے سے دوچار ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے شمالی کوریا کے صدر سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ شمالی کوریا نے میزائل لانچ اور ٹیسٹ کرنے کے ایک مرکز کو بند کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انڈیا میں عدالتی فیصلے کے بعد کابینہ نے بھی ایک عبوری حکم نامے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت مسلمانوں میں ایک ساتھ 3 طلاق کو قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔